امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین, اما بعد, فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق, بسم الله الرحمن الرحيم, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات بجي محمد وعلى محمد. آج ایک مومن کا انتقال ہو گیا ہے, رضویہ میں ان کی ڈیڈ باڈی ہے. جناب مرحوم سید حسن عمران نقوی ولد سید شبیع الحسن نقوی, ان کے اصال ثواب کے لیے اور تمام مرحومین کو اپنے اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. اس سے بہتر تھا میرا ایک بلند آواز سے سلوات بھیجیے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اور پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اختیار کیا, جنہیں ہم نے چن لیا, جنہیں ہم نے پسندیدہ اپنی بارگاہ میں قرار دیا. ایک امت کو اختیار کیا, مسلمانوں کے حوالے کتاب کی, اسلام پسندیدہ دین ہے, مسلمان بہترین امت, از ایسے امت. اب اس امت میں جسے کتاب دی گئی اس کے تین طبقے پروردگار عالم نے بنا دی کہ جن کو کتاب دی ہے ان میں تین ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو کتاب کو اپنی مرضی سے استعمال کریں گے, ظالم النفس ہی اپنے نفسوں پر ظلم کریں گے, تحریف کریں گے, اس میں اور چیزیں کریں گے اپنی مرضی کے اس میں ڈال دیں گے. امین و مقتصد میں ایک درمیانہ رو ہوں گے, بس چلتے رہیں گے, کچھ اچھے اعمال کچھ برے اعمال, ایک گاڑی پہ چل رہے ہوں گے, ایک ٹریک پہ چل رہے ہوں گے, چلتے رہیں گے. تیسرا وہ طبقہ ہے جو نیکیوں میں سبقت کرے گا. ومنہم سابقون بالخیرات, جو سب سے آگے بڑھ جائے گا. اصل وارث جن کے پاس کتاب رہے گی وہ یہی ہے. اب آج بھی دیکھیے کل کتنا بڑا اہم مطالب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے, اپنے تئیں ہمارا ساتھ دیجیے گا. اور ایک گزارش ہے جوانوں سے کہ ذرا سا آگے بڑھائیں, آگے بہت جگہ یہ خالی خالی نظر آتے ہوئے اچھی نہیں لگتی جگہ, تھوڑا سا آگے بڑھائیے, ایک سلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے. اب کل جو ہم نے آپ کی خدمت پیش کیا تھا کہ پروردگار عالم نے ایک تابوت کو, ایک تابوت سکینہ کو کتنا اہم قرار دیا, یعنی جس میں سکون ہے ان کے لیے, لوگوں کے لیے سکون ہے, آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. آج اور دو چار مطالب اسی ضمن میں پیش کریں گے کہ پروردگار نے کہاں کہاں کن چیزوں سے روکا ہے اور کن چیزوں کا حکم دیا ہے. دیکھیے تمہید کے طور پہ پہلے ایک مقدمہ بناتے ہیں, تمہید بناتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام, سورہ یوسف میں جو پورا واقعہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کا, اس میں دو باتیں بظاہر متضاد نظر آتی ہیں. دو باتیں بظاہر, اگر تضاد ڈھونڈنے والے جیسے قرآن میں تضاد ڈھونڈتے تو بظاہر دو باتیں متضاد نظر آتی ہیں. ایک بات یہ کہ جب جناب یوسف نے اپنے دونوں ساتھیوں کو, زندان کے ساتھیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی تو جو رہا ہونے والا تھا, جس کو آزادی ملنے والی تھی, اس سے اتنا کہا کہ بادشاہ کو یاد دلا دینا میں بھی یہاں پڑا ہوں, تو تنبیہ کی گئی کہ نہیں کی گئی, اس کو ترک اولا شمار کیا گیا کہ اس سے کیوں کہا, اور 7 سال مزید زندان میں رہنا پڑا. اسی کو لوگ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ جناب یوسف کسی اور سے یہ بات کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات, جناب یوسف نے اسے کہا کہ یاد دلا دینا, قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا, شیطان نے اس کے ذہن سے وہ بات نکال دی. وہ کب یاد آئی, جب وہ قحط پڑا. تو اب جناب اللہ نے مزید 7 سال زندان کے ان کے مقرر کر دی کہ 7 سال اور رہی ہے, لیکن اس سے بڑا واقعہ اسی یوسف میں بیان کر دیا, اس سے بھی بڑا واقعہ. یہاں تو اتنی سی بات کہتی کہ جا کے اسے یاد دلا دینا, اس میں نہ کوئی شرک کا پہلو ہے, نہ کوئی بدعت کا پہلو ہے, نہ اللہ کو نہ ماننے والا پہلو ہے, بس اللہ کو یہ نے اس کو ترک اولا شمار کیا کہ اسے کہا کیوں. کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے, نبی سے تو کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا نا کہ انبیاء سے, ان سے تھوڑی ہو سکتا ہے, معصوم ہے پیغمبر, انبیاء رسول پیغمبر جتنے بھی معصوم ہیں, ان سے کہاں امکان ہے اس بات کا کہ گناہ ہو سکتا ہے, شرک تو دور کی بات ہے, کوئی چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں ہو سکتا, ترک اولا ہوا. لیکن اسی سورہ کے آخر میں جب بھائیوں سے ملے ہیں, اور بھائیوں سے ملنے کے بعد بھائیوں نے بتایا یعقوب نابینا ہو گئے، آپ کی یاد میں ان کی بینائی چلی گئی، تو اپنا پیرہن دیا، اپنا پیرہن دینے کے بعد کہا جاؤ میرے بابا کی آنکھ سے لگا دینا، نور واپس آ جائے گا۔ اب آپ بتائیے، یہاں تو اللہ نے نہیں ٹوکا کہ یہ آپ نے کیا کیا، بھئی ہم سے کہا ہوتا ہم نور دیتے ہیں، ہم روشنی دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی ہے نا بات، یہاں بھی تو ٹوکا جاتا، اور جناب یوسف نے بھی نہیں کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا میرے بابا کا نور واپس آ جائے گا، نہیں، یہاں اتنی بات کی کہ میرا پیرہن لے جاؤ، میرا پیرہن لے جاؤ، آنکھوں سے مس کرنا، نور واپس آ جائے گا۔ تو بس پتا چلا کہ وہ مقام اور ہے، یہ مقام اللہ نے اس پیرہن میں بھی اتنی برکت دی ہے، اتنی قدرت دی ہے۔ جناب یوسف بھی جانتے ہیں کہ کیونکہ میرے جسم سے مس ہوا ہے اور میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں، لہٰذا جب یہ میری آنکھوں سے، جب میرے بابا کی آنکھوں سے مس ہوگا، میرے بابا کی روشنائی، نور جو ہے، بینائی، وہ واپس آ جائے گی۔ اللہ ہی نے میرے پیرہن میں یہ کرامت دی ہے، یہ عزت دی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ پیغمبر، انبیاء، رسول، ان سب کے لیے قرآن مجید نے قاعدہ بتا دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اپنے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ فضیلت کی کوئی وجہ ہے نا، ایسے تو نہیں، فضیلت کی کوئی سبب ہے، جہاں سبب ہے فضیلت کا وہاں دی ہے۔ اللہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا فضل کبیر ہے ان پر، ان کو اس قابل پایا، ان میں صلاحیت پائی تو اسے وہ دی۔ کسی نبی کو بس یہ حکم ہے کہ آپ عمل کرتے رہیے، تبلیغ کا زمانہ نہیں ہے، تبلیغ نہ کیجیے۔ کتنے نبی بغیر تبلیغ کے چلے گئے، کتنے انبیاء کو حکومت تبلیغ کیجیے، ایک محدود حد تک کیجیے، کسی کو بشیر بنایا، کسی کو نذیر بنایا، صلاحیتوں کے حساب سے۔ اسی لیے جہاں جہاں جس نبی نے کہا پروردگار بس، تو اللہ نے بھی کہا بس۔ دعا قبول کی کہ نہیں کی؟ دعا قبول کی نا اللہ نے، ہر نبی کی دعا قبول کی۔ جناب نوح نے کہا اس قوم کو غرق کر دے، اللہ نے کہا غرق کر دیتا ہوں، غرق کر دیا اس قوم کو۔ جناب ایوب نے دعا کی بس امتحان ختم کر دے، کہا ختم کر دیتا ہوں، آپ صابر بن دیں۔ مانی کہ نہیں مانی دعائیں؟ اللہ نے سب دعائیں مانی۔ جناب موسیٰ کی بھی دعائیں مانی، مانی کہ نہیں مانی؟ جناب موسیٰ نے جو مانگا اللہ نے دے دیا۔ اب فضیلت کس حساب سے ہوئی؟ کہ جو جتنا آگے بڑھا اس کو اتنا ہی بلند درجہ ملا، اس کو اتنا ہی بلند مرتبہ ملا، جو جتنا آگے بڑھنا چلا گیا۔ ہیں سب نبی، ہیں سب معصوم، لیکن جو جتنا آگے گیا اس کو اتنی ہی فضیلت زیادہ ملتی چلی گئی۔ اب آئیے آپ کو ایک تاریخی چیز، نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے جب حکم ہوا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف، اس نے سرکشی کی، تو کچھ دعائیں ہیں سورہ طہ میں جو دعائیں مانگی ہیں جناب موسیٰ نے، قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کہ نسبح کا کثیرا ونذکرہ کا کثیرا۔ اے پالنے والے، بھیج تو رہا ہے لیکن کچھ دعائیں میری سن لے۔ اور اللہ نے ہر دعا قبول کر لی۔ رب اشرح لی صدری، مجھے شرح صدر دے دے، کیونکہ قوم سے بات کرنا، قوم کو سمجھانا اتنا آسان کام تھوڑی ہے، کتنا مشکل کام ہے لوگوں کو سمجھانا۔ شرح صدر چاہیے، وسعت قلبی چاہیے، قوت برداشت چاہیے۔ کتنی برداشت چاہیے انسان کو، آپ کو صبح شام اندازہ ہوتا ہوگا اس قوم کو سمجھانے کے لیے۔ تو جناب موسیٰ جا رہے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، اور ادھر فرعونی، دونوں قبطی بھی ہیں، بنی اسرائیل بھی ہیں۔ پالنے والے، شرح صدر دے دیں، وسعت قلبی دے دیں، قوت برداشت دے دیں، ویسر لی امری، اور اتنا بڑا کام جو تو نے مجھے دیا ہے، میرے لیے اس کو آسان کر دے، میرے لیے اس کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دیں۔ کیا مطلب؟ مجھے قوت بیان دے دے۔ جناب موسیٰ نے ایک چیز جو مانگی وہ کیا مانگی؟ قوت بیان، میری زبان میں تاثیر دے دے، میرے زبان کی گرہ کھول دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات سمجھ لیں، مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے، یہ سمجھ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابھی یہی پہ بس نہیں کی، وجلنی وزیرا من اہلی، میرے اہل بیت میں سے، میرے گھر سے دے، کہیں اور سے نہیں، میرے گھر سے دے، ایک وزیر دے۔ وزیر یعنی پشتیبان، جس سے کمر مضبوط ہوتی ہے، وزر سے نکلا ہے نا۔ وجلنی وزیرا من اہلی، اور نام بھی بتا دیا، ہارون آخی، اور کوئی نہیں، میرا بھائی ہارون، میرا بھائی ہارون میرا وزیر بنا دے۔ اشدد بہی ازری، اس کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے۔ واشرک ہو فی امری، اور یہ جو تو نے ذمہ داری سونپی اس میں اسے شریک کر دے، اس میں اسے شریک کر دے، تاکہ میں کہ نسبح کا کثیرا ونذکرہ کا کثیرا، تو یہ میری دعائیں قبول کر لے، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح بھی کروں، تیری عبادت بھی کروں۔ تو مجھے دے گا تو اس کے نتیجے میں میں اور زیادہ تسبیح کروں گا، اور زیادہ تیری عبادت کروں گا. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, جاؤ موسیٰ آپ نے جو مانگا میں نے دے دیا, دے دیا اللہ نے سب کچھ دے دیا. اب آئیے یہ ذہن میں رکھیے گا, مطلب اگر تکرار ہو گئی 6-7 سال کے بعد تو کوئی حرج نہیں, نتیجہ نیا دوں گا, نتیجہ دوسرا دوں گا آپ کو. اب آئیے پیچھے, زمین موعود میں پہنچ گئے, ارض موعود یعنی فلسطین بیت المقدس آ گئے جناب موسیٰ. اب اللہ کا حکم ہوا کہ مسجد بنائیے. یہ بیت المقدس سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ جناب موسیٰ نے. جناب موسیٰ سے پہلے یہاں روایات کے مطابق جناب ابراہیم کی قبر مبارک موجود ہے. جناب ابراہیم کا مدفن یہاں تھا, جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کا مکے میں کوہ ابو قبیس یا اس حتیم کے اندر. بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جناب آدم کی قبر بھی وہاں تھی, تو جناب آدم کی قبر آئی مسجد سہلہ میں. بہرحال یہ قصص انبیاء کے طویل, اس میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا, الگ الگ روایات, لیکن ایک روایت کے مطابق جناب ابراہیم کی قبر مبارک بیت المقدس میں تھی, اور انبیاء کی بھی قبریں 70,000 انبیاء کا ذکر ملتا ہے کہ بیت المقدس میں دفن ہیں. بیت المقدس میں حکم ہوا کہ مسجد بنائیے, بڑی سی مسجد, اس مسجد کی بڑی تفصیلات ہیں کیسے بنائی, یہاں پہ نماز قائم کیجیے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. مسجد بنانے کے بعد قبے بنانے کا حکم ہوا, ایک قبہ بنائیے, اس قبے میں یہ تابوت رکھیے, الواح توریت رکھیے, یہ سارے تبرکات رکھیے. اللہ خود ان تبرکات کو محفوظ کروا رہا ہے جناب موسیٰ سے, تاکہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے وہ اس قبے کی طرف ضرور جائے, جو نماز پڑھنے آئے وہ اس تابوت سکینہ کی بھی زیارت کرے, الواح کی بھی زیارت کرے. آپ جو تبرکات چھوڑے, جو انبیاء کے تبرکات ہیں ان کی بھی زیارت کرے. قبہ بنوایا, اللہ کے حکم سے قبہ بنایا گیا, اس میں وہ تابوت رکھا گیا, اس میں سارے تبرکات رکھے گئے. آج جانتے ہیں آپ کہ اس مشینی جنگ کو مشینی جنگ نہ سمجھیے گا, ایٹمی جنگ کو ایٹمی جنگ نہ سمجھیے گا, وہی قدیم لڑائی جاری ہے. شاید آپ میں سے بہت کم کو معلوم ہو کہ آج بھی یہودی اس تابوت کو ڈھونڈ رہے ہیں جو اٹھا لیا گیا, جو ان سے لے لیا گیا. ہیکل سلیمانی کا جھگڑا کیا ہے؟ جناب سلیمان نے جو قصر تعمیر کیا تھا اسی کو تو تلاش کر رہے ہیں, اسی کو تو کھودنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ تابوت ہمیں مل جائے. جناب سلیمان نے جو قصر تعمیر کیا تھا یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اس میں زیادہ ہاتھ ہے آصف برخیہ کا, ان کی یہاں اصل حیثیت ہے آصف برخیہ کی, دوسری حیثیت ہے جناب سلیمان کی. آصف برخیہ کو کہتے ہیں معمار آزاد. جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کی معلومات میں اضافہ کرنے جا رہا ہوں. معمار یعنی راج یعنی مستری, انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میسن. معمار آزاد کیا ہوا انگلش میں؟ فری. کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ وہ عقیدے کی لڑائی ہے, یہ جو مشنری کے کام ہے سب فری میسن, فری میسن, معمار آزاد. یہ وہ اصطلاح آج تک چلی آ رہی ہے. ان کے عقائد میں فری میسن سے مراد یہ ہے کہ جہاں بھی ان کا ممبر ہوتا ہے دوسرے کو پہچان لیتا ہے. ان کی مخصوص علامات ہیں, یہ نہیں ہے, یہ ہے, اور بہت ساری علامات ہیں. ایک آنکھ, دجالی نظام جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں, ایک آنکھ ان کی علامت ہے. امریکہ کا پرانا جھنڈا اٹھا کے دیکھ لیجئے, ایک آنکھ ہے. جب یہ راج فاش ہونے لگا تب بدلا ہے انہیں نے جھنڈے کو. جھنڈے کی پہلی علامت ہے ایک آنکھ. ڈالر کے نوٹ پہ احرام بنا ہوا, ایک ڈالر کے اس پہ دیکھے گا, احرام پر آنکھ کا کوئی ضرور نہیں ہے مگر ایک آنکھ, کیونکہ احرام علامت ہے فرعون کی. وہی لڑائی آج تک جاری ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ڈھونڈ رہے ہیں اسی صندوق کی تلاش میں. اب یہ میراث کہاں جائے گی وہ تو میں آگے بتاؤں گا چل کے, کہ میراث کا حقدار کون ہوتا ہے, میراث کہاں جاتی ہے. جناب موسیٰ نے یہ وراثت کس کے حوالے کی؟ اب یہ مقدمہ بن گیا, اب میں آپ کو لے کر آگے چلتا ہوں. معذرت اگر خشک بیانی ہو جاتی ہے, مگر یہ ساری باتیں آپ تک پہنچانی بڑی ضروری ہے کہ کچھ کے ذہن میں بات رہے, جب کہیں اصطلاحات سنیں فری میسنز کی, کیونکہ کچھ سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہ کھیل ہو رہا ہے, پوری دنیا پہ قبضے والا دجالی نظام چھا جائے. آپ سے انرجی لے لی گئی کہ نہیں لے لی گئی؟ 18 کروڑ عوام صبح سے شام تک ٹینشن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قتل و غارت گری الگ, ٹریفک کے الگ, پھنسے ہوئے ٹریفک میں 2-2 گھنٹے, جسے سی این جی لینا ہے وہ لائن میں پھنسا ہوا ہے, جسے نہیں لینا وہ ان کے پیچھے پھنسا ہوا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے. اعصابی جنگ, آپ کے اعصاب کو خراب کر دیا جائے, پانی آپ سے لے لیا جائے, پینے کا خوراک آپ سے لے لی جائے, گندم آپ سے لے لی جائے, شکر آپ سے لے لی جائے, قوت خرید آپ سے لے لی جائے, پھر بعد میں اپنی بات منوائی جائے, یہ ہے دجال. یہی ہے نا دجال. آپ کیا سمجھ رہے ہیں دجال کوئی دیو پیکر کوئی صورت شکل آئے گی سامنے, کوئی دجال آئے گا اس کے پاس سارے پھنسانے کے پھندے ہوں گے, گانا بجانا ہوگا, ناچ گانا ہوگا, کھانا پینا ہوگا, لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے, وہ سب کو بانٹتا جائے گا, لوگ اس کی طرف چلے جائیں گے, کچھ رہ جائیں گے. وہ خدا کے بندو یہی آ رہا ہے دجالی نظام, یہی دجال ہے. تمام وسائل پہ قبضہ کر لیا جائے, دنیا محتاج ہو گئی, اب اپنی مرضی سے انرجی دیں گے, یہ بات مانو تو انرجی ملے گی, یہ بات مانو تو گیس ملے گی, یہ بات مانو تو چینی, یہ بات مانو تو آٹا, یہ بات مانو تو پانی. پانی سب خراب کر دیا گیا, پی نہیں سکتے آپ آلودہ پانی, دوائیں تھوڑی ڈالی گئی, زہر ڈالا گیا تاکہ آپ پی نہ سکیں. پینے کے لیے آپ کو منرل واٹر چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے. آدمی بیچارے جو نل کا پانی پی رہے ہیں مریض ہو رہے ہیں, ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے, گردے خراب ہو رہے ہیں, سب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ یہ وہ دجالی نظام کہ انسان مجبور ہو کے چیخے گا. جیسے آج بھی کچھ لوگوں کو میں نے چیختے سنا کہ بھائی ایک بار وہی آ جائے جان چھوٹے, یہ ہے دجالی نظام. لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ نہیں, پوری دنیا اس کے پیچھے چلی جائے, کچھ ایسے ہوں گے. الا عبادک المخلصون, اے اللہ تیرے جو خالص بندے ان پر میں غالب نہیں آ سکتا, ان پر میں غلبہ نہیں پاؤں گا, ان کو میں بہکا نہیں سکتا. پر دیکھنے کی بات یہی ہے کہ اس دجالی نظام کے مقابلے میں ڈٹا ہوا کون ہے. جو اس دجالی نظام کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے وہی میراث کی حفاظت کر رہا ہے. اولاد میں نہیں جاتی میراث, ذریعہ اللہ کا قانون نہیں. ابھی ثابت کرتا ہوں, ابھی بتاتا ہوں آپ کو. جناب موسیٰ نے اپنا وارث کسے بنایا؟ اپنی اولاد کو نہیں, اپنے بھائی کو. جناب ہارون کو اپنا وارث بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب ہارون نے مدد کی, کار رسالت میں مدد کی, ساتھ کھڑے رہے مشکل وقت میں, بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ لیا, کہا آپ میرے وارث ہیں, تولیت یعنی متولی آپ ہیں, بیت المقدس کے متولی آپ ہیں. جناب ہارون نے اپنے بعد کس کو بنایا؟ اپنے دونوں بیٹوں شبر اور شبیر. جناب ہارون کے بیٹوں کے نام ہیں شبر اور شبیر, عبرانی زبان میں شبر اور شبیر. اسی لیے رسول نے انتظار کیا کہ جس نے بھیجا ہے نام بھی وہیں سے آئیں گے. تو عربی میں شبر اور شبیر کا ترجمہ ہوا حسن حسین, سمجھ میں آ رہی ہے؟ عربی میں ترجمہ ہوا عبرانی سے حسن حسین. تو ادھر سے وراثت گئی بھائی کے پاس, ہارون کے پاس. ہارون کے بعد وراثت آئی دونوں بیٹے ان کے شبر اور شبیر کے پاس. رسول کی وراثت کہاں گئی؟ علی کے پاس. علی کے بعد دونوں بیٹے حسن حسین. ابھی میں نے دلیلیں قائم نہیں کی, حجت قائم نہیں کی, اب حجت قائم کرنے جا رہا ہوں, اب برہان قائم کرنے جا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے, فرق کیا ہے اس میراث میں, میراث کو کیسے سنبھالا جاتا ہے. اب وہ حدیث بھی سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یعنی انت بمنی منزلت ہارون من موسیٰ, اے علی آپ کی میرے ساتھ وہی منزل ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. کیا تھی؟ بھائی کی نہیں, جیسے وہ وسیع تھا اس کے بعد, جیسے وہ وسیع تھے اس کے بعد ان کے بیٹے وسیع تھے. اے علی آپ بھی میرے ایسے ہی وسیع ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے وسیع ہوں گے. منزل ہے اللہ نبی من بعد, سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مگر فرق کیا ہے جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جناب موسیٰ کے لیے جناب موسیٰ نے دعا کی, جناب موسیٰ نے دعا کی, پالنے والے وزیر دے. کہاں سے دے؟ میرے گھر سے دے. وجعلی وزیرا من اہلی, نام بھی مشخص کر دیا, میرا بھائی اور کوئی نہیں, ہارون اور کوئی نہیں, میرا بھائی ہارون یہ مجھے چاہیے. میرے گھر سے ہو, میرے خاندان سے ہو, میرا بھائی ہو. اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ دیا نا, اللہ نے مان لی تو ٹھیک ہے. آپ نے مانگا ہے, اپنے گھر سے مانگا ہے, آپ کے گھر سے دے رہا ہوں, اپنے بھائی کو مانگا, آپ کا بھائی دے رہا ہوں. میں یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں وراثت اس طرح نہیں جاتی کہ بھائی ہے تو دے دیا, بیٹا ہے تو دے دیا. اب فرق بتانے جا رہا ہوں کہ جناب موسیٰ نے مانگا اپنے گھر سے, مجھے اپنے گھر سے دے, میرا بھائی دے, نام بھی بتا دیا ہارون دے. رسول نے ایسے نہیں مانگا, رسول نے نہ اپنے گھر سے مانگا, نہ اپنا بھائی مانگا, نہ نام دیا بھائی کا. رسول نے تو بس یہ دعا کی وجعل من لدنک سلطانا نصیرا, اے بار الہ جسے بھیجنا ہے اپنے گھر سے بھیجنا, مگر طاقت والا بھی ہو, مددگار بھی ہو. اے ایک بار مل کر اس سے بہتر انداز میں سب مل کر درود بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم. سمجھ میں آ گئی نا؟ ربی ادخلنی مدخل صدقی واخرجنی مخرج صدقی وجعلنی من لدنک سلطانا نذیرا. اپنی بارگاہ سے طاقتور مدد کرنے والا بھیج دے. رسول نے اپنے گھر سے کب مانگا؟ اپنا بھائی کہاں مانگا؟ رسول نے تو اللہ سے مانگا, اے پروردگار اگر مددگار دینا ہے تو اپنے گھر سے دینا, مددگار بھیجنا ہے تو اپنے پاس سے بھیجنا. اب یہ مشیت جانتی ہے کہ رسول کی دعا قبول ہو گئی, اب یہ میرا کام ہے کہ کسے اپنے گھر سے بھیجنا ہے. اب یہ اہلیت اور صلاحیت جو پہلے کہہ چکا کہ جس میں صلاحیت ہوگی اسی کو بھیجا جائے گا, اب جسے بھیجا ہے اس کی صلاحیت کیا ہے پہلے وہ دیکھیے. جسے اپنے گھر سے بھیجا ہے اس کی صلاحیت ہے کیا؟ اس کی صلاحیت کو پرکھا کیسے جائے؟ اس کی صلاحیت کیا ہے؟ سنیے, جناب موسیٰ کے بعد جناب ہارون, جناب ہارون کے بعد جناب شبر و شبیر. جناب شبر و شبیر جب تک زندہ رہے دین کا دفاع کرتے رہے, دین کا دفاع کرتے رہے, بیت المقدس کی حرمت کو بھی خیال کرتے رہے. اس کے بعد پھر وہی ہوا جس ڈگر پہ لوگ چلتے ہیں, چل پڑے, تابوت بھی اٹھا لیا گیا, بیت المقدس سے بھی در بدر کر دیے گئے, نکال باہر کیا گیا ان کو. جب تک جناب شبر و شبیر تھے اس وقت تک دفاع کیا, جب جناب شبر و شبیر نہ رہے دین بدل گیا, تعریف ہو گئی نا, شریعت بدل دی لوگوں نے, جبھی تو انبیاء آئے بعد میں. جناب داؤد آئے, جناب سلیمان آئے, جناب عیسیٰ انجیل لے کر آئے. کتابیں بعد میں آتی رہی کہ نہیں آتی رہی؟ زبور لے کے جناب داؤد آئے, انجیل لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے, تو شریعت بدل گئی نا. جناب شبر و شبیر نے دفاع کیا, اس کے بعد جب وہ گئے شریعت بدل گئی, کتاب بدل گئی, تحریفات ہو گئی, نئے نبی آئے اور نبی آئے اور رسول آئے اور دین آئے. تو وہاں تک تھا ان کا کام, وہاں تک تھا ان کا کام, کیونکہ اپنے گھر سے مانگا تھا, اپنے گھر سے جو مدد کرنے والے تھے جہاں تک ان کی صلاحیت تھی وہاں تک دفاع کیا. رسول نے کیا مانگا تھا؟ اپنی بارگاہ سے دینا, اپنے گھر سے دینا, طاقتور مدد کرنے والا دینا. اب اللہ نے جسے نصیر بنا کے بھیجا, جسے مددگار بنا کے بھیجا, اب اس کی مدد وہیں تک محدود تھوڑی رہے گی. جسے اپنے گھر سے بھیجے گا اس کی مدد اتنے آگے تک جائے گی کہ جس زمانے میں اسے پکارا جائے گا مدد کے لیے آئے گا. اب سمجھ میں آ گئی بات, کیونکہ اللہ نے اپنے گھر سے دیا ہے بھائی, تو یہ صلاحیت دے کے دیا. کیوں؟ اب نیا نبی نہیں آئے گا, نیا رسول نہیں آئے گا, بار بار تکرار کر رہا ہوں, نئی کتاب نہیں آئے گی. تو ابو علی کے بیٹے حسن حسین, حسن حسین کیسا دفاع کریں گے؟ کیا فرق ہوا شبر و شبیر میں جناب ہارون کے بیٹوں میں اور جناب مولا کائنات کے بیٹوں میں فرق کیا ہوا؟ ان کے بعد شریعت بدل گئی, ان کے بعد شریعت میں تحریف ہو گئی, ان کے بعد کتاب میں تحریف ہو گئی. اب علی کے جو جانشین بنیں گے حسن حسین, وہ ایسی قربانی دیں گے کہ قیامت تک ظالم لنفسہ تو ہوں گے, کتاب کو اپنی مرضی پہ ڈھالنے والے تو ہوں گے, مگر قیامت تک کے لیے ایک طبقے کے لیے میراث بن کے کتاب کو بھی بچائیں گے, دین کو بھی بچائیں گے, شریعت کو بھی بچائیں گے. بس یہ فرق ہے ان شبر و شبیر میں اور ان شبر و شبیر میں. اب ان کی قربانی کے بعد انہیں نے قربانیاں دی, انہوں نے قربانیاں دی, مگر ان کی قربانیوں کے بعد کیا ہوا؟ دین بدل گیا نا, شریعت بدل گئی نا, کتاب بدل گئی نا. اور کتابیں آئیں کہ نہیں آئیں, مگر ان کی قربانی کیسی ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے مدد کرنے والا. اور کہیں اگر یہ ترجمہ دیکھ لیں تو دھوکہ مت کھائیے گا, ابھی تشریح کر دوں. سلطان النصیرہ کا لوگوں نے بڑی چالاکی سے ترجمہ کیا ہے کہ اپنی بارگاہ سے طاقت اور مدد بھیج دے, طاقت اور, تاکہ مددگار نہ کہنا پڑے, طاقت اور. لیکن آپ کو تشریح کر دوں ایک لفظ کی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مدد ہے یا مدد کرنے والا ہے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے اسم, ایک ہوتا ہے مصدر. اگر یہاں ہوتا اذا جاء نصر اللہ تو یہاں پر ہے مدد, مددگار نہیں ہے. اور یاد کیجئے جب اللہ کی مدد آئی, مدد آئی, یہاں مدد ہے, مددگار نہیں ہے, کیونکہ نصر, نصر استعمال ہو رہا ہے نا. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا, مدد ہے. نصیر اس کا معنی آپ نے مدد کیسے کر لیا؟ نصیر صفت ہے بھائی، صفت فاعلی، نصر مادہ ہے، نصر ینصر اس کا ظاہر ہے، اپنا بھی بحث میں صرفی بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ناصر، ناصر کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والا. نصیر اسی کی تو صفت ہے بھائی، جس میں اور معنی زیادہ ہوتا ہے کہ زیادہ مدد کرنے والا. نصیر کا معنی مدد کیسے کر لیا آپ نے؟ نصیر کا ترجمہ مدد صرف کیسے کر دیا آپ نے؟ نصیر کا معنی ہے مدد کرنے والا، نصیر کا معنی مدد نہیں. لیکن بڑی چالاکی سے لوگوں نے جب ترجمے کیے تو اپنی بارگاہ سے طاقت اور مدد بھیج دیں. کیوں؟ اگر مددگار کہہ دیں تو عقیدے پہ چوٹ آ جائے گی، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، چوٹ آ جائے گی. تو یہاں مددگار مانگا ہے کہ اپنی بارگاہ سے طاقتور مدد کرنے والا، نصیر بھیج، مددگار بھیج. ایک جگہ تھوڑی، آئیے دوسری آیت. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اپنی بارگاہ سے سرپرست بھی بھیج، اپنی بارگاہ سے مدد کرنے والا بھی بھیج. تو وہاں مدد کرنے والا، یہاں خالی مدد، یہاں خالی مدد. کہ رسول دعا مانگ رہے کہ میرا بھائی کا نام بھی نہیں کیا، اپنے گھر کا بھی ذکر نہیں کیا. موسیٰ نے مانگا اپنے گھر سے، موسیٰ کو اپنے گھر سے ملا، اور رسول نے مانگا اللہ کے گھر سے، تو اللہ کے گھر سے آیا مدد کرنے والا. جب اللہ کے گھر سے مددگار آئے گا تو کس صفت کا حامل ہو کر آئے گا؟ کیا صفات ہوں گی اس میں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ فرق ہے، یہ فرق ہے وہاں اور یہاں. کہ صرف یہ کہ میرے بعد نبی نہیں، منزل وہی ہے. کیونکہ یہ جو دفاع کریں گے، اب قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، نبی، رسول، قرآن، کتاب، کچھ نہیں آئے گا. یہ بچا لیں گے، کتاب وہی رہے گی، دین محفوظ رہے گا، شریعت محفوظ رہے گی. تین طبقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تین طبقوں میں. ظالم لنفسہ، کتاب وہی ہوگی ان کے پاس، مگر معنی اپنی مرضی کا کریں گے، تفسیر اپنی مرضی کی کریں گے، تشریح اپنی مرضی کی کریں گے، تطبیق اپنی مرضی کی کریں گے، اپنے مرضی پر اس کو منطبق کرنے کی کوشش کریں گے. ایک وہ ہوں گے میانہ روی سے چلتے چلے جائیں گے، مگر ایک وہ جو حقیقی وارث ہوں گے، جو حقیقی وارث ہوں گے. بس قاعدہ کیا ہوا؟ ضروری نہیں کہ اولاد میں وراثت جائے، ضروری نہیں کہ اس قوم میں جس میں یہ اہلیت ہوگی وراثت وہاں جائے گی. جناب موسیٰ نے اپنے بھائی کو اہل پایا، وراثت دی. جناب ہارون نے اپنے بچوں کو وراثت دی. اب یہاں اہلیت کی بات ہے کہ جتنی بھی میراث ہیں، انبیاء کے جتنے بھی ورثے ہیں، سب پیغمبر ختمی مرتبہ سب کے وارث ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ایک اور مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں. تمام انبیاء کی میراث رسول کے پاس ہے یا نہیں؟ اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ آنے والا امام ہے، رسول نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، نبی نہیں ہے. جو آئے گا وہ امام ہے، بارہواں امام ہے، مگر سب یہ مانتے ہیں کہ سب پیچھے نماز پڑھیں گے، رسول بھی پیچھے نماز پڑھیں گے، عیسیٰ بھی پیچھے نماز پڑھیں گے، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب پیغمبر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کے پاس سب کی میراث نہیں ہے، مہدی کے پاس سب کی میراث ہے. بھائی جناب عیسیٰ اپنے پہلوں کے وارث ہیں نا، پہلے والوں کے، پیغمبر ختمی مرتبت کے وارث تو نہیں ہے. یہ جو آ رہا ہے یہ پیغمبر ختمی مرتبت کا وارث ہے بھائی. جب پیغمبر ختمی مرتبت کا وارث ہے، یعنی آخری نبی کی میراث اس کے پاس ہے. اب کوئی نبی کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ جو آگے کھڑا ہے یہ وارث محمد ہے. وارث محمد ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انبیاء کی میراث اس کے پاس ہے. لہذا یہ سبب ہے فضیلت کا کہ یہ امام ہوں گے اور انبیاء معموم ہوں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ ہے میراث، یہ ہے وراثت. اور اسی بات کی لڑائی ہے، اسی بات کی جنگ ہے. علی کا ذاتی جھگڑا تو کسی سے نہیں ہے، رسول نے کسی کو قتل نہیں کیا کسی جنگ میں. ایک کو نیزہ چبھویا تھا احد میں، وہ جا کے مر گیا بعد میں, وہ بھی قتل کے, اس کو ہٹانے کے لیے دھکیلنے کے لیے نیزا چبھ ہویا تھا اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے. رسول نے کوئی قتل کیا جنگ میں کسی کافر کو مارا؟ قتل سے مراد یہ ہے میرا, کسی کافر کو تحتیق کیا؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ منصب کا تقاضا ہے. اب میں کہہ دوں علی کے پاس ایک صفت زیادہ ہے تو بھی غلو ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں, وہ بابا ہم تو علی میں رسول کے فضائل ڈھونڈتے, ہم نے تو علی کے ذریعے ہی سے رسول کو پہچانا ہے. ہمارا عقیدہ ہی ڈاوا ڈول ہو جائے گا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ علی رسول سے آگے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ, کہہ سکتا ہے کوئی شیعہ؟ نہیں ہے ہمت, سوچنا بھی نہیں, کبھی سوچنا بھی نہیں. علی تو اسی کا سایہ ہے. بارہا مولا کہنا تو خود فرما, میں جو اصل بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو, جنگیں کی علی نے, جتنے بھی قتل کیے وہ کیے ابو طالب کی اولاد نے. وہ دفاع کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے؟ رسول تو نہیں لڑے, رسول نے تو کسی کو نہیں مارا, لیکن ہاں رسول نے اتنا ضرور کہا کہ یا علی حربوں کا حربی, اے علی آپ کی جنگ میری جنگ ہے, آپ کی لڑائی میری لڑائی ہے. یعنی علی یہ جو وار کر رہا ہے, یہ علی وار نہیں کر رہا بلکہ یہ میرا وار ہے. علی جو قتل کر رہا ہے یہ علی قتل نہیں کر رہا بلکہ میں نے اس کو قتل کیا, منصب کا تقاضا نہیں. لہذا اس صفت کا اظہار ہو رہا ہے مولا کائنات کے ذریعے سے. تو سب سے زیادہ دشمنی کس سے ہوئی؟ سامنے مارنے والے تو علی ہے نا, سامنے جس نے مارا ہے وہ کون ہے؟ وہ تو علی ہے نا. اب فتح مکہ کے بعد جب سب نے کلمہ پڑھ لیا, دلوں سے بغض تو نہیں گیا تھا؟ مدینے میں یاد دلاتے تھے لوگوں کو, یہ دیکھ رہے ہو نا جو علی آ رہا ہے ابو طالب کا بیٹا, اس نے تیرے باپ کو بدر میں قتل کیا تھا. کلمہ پڑھ چکا, مگر یہ سن کے کہ علی نے قتل کیا, وہیں سے دشمنی اور بغض علی پیدا. یہ دیکھ رہے ہو نا علی جو آ رہا ہے, اس نے احد میں تیرے ماموں کو مارا تھا, اس نے حنین میں تیرے بیٹے کو قتل کیا تھا, کیونکہ خود تو کچھ کیا نہیں تھا, دامن پاک اور صاف تھا, دلیر تھے. خیر صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب آپ نے دیکھا وہ جتنے بھی خون تھے علی کی گردن پہ, مگر کیسے کیسے لوگ بھی تھے اس میں. جب ایک کو بہکانے کی کوشش کی ہے, اس نے تیرے باپ کو مارا تھا, باپ کے قاتلوں میں شریک ہے, باپ کے قتل میں شریک ہے, اس نے پلٹ کر کہا اس نے علی نے جب میرے باپ کو مارا تو وہ کافر تھا, علی نے کسی مومن کو نہیں مارا. اور انہی لوگوں میں ایک کا نام جانتے ہیں آپ, کیا ہے؟ اکرمہ ابن ابو جہل, ابو جہل کا بیٹا. ہماری یہاں تفصیل سے یہ واقعات نہیں پڑ جاتے, اس لوگ بے بہرا رہتے ہیں. اکرمہ بعد میں رسول کے بعد کسی جنگ میں باقاعدہ شہید ہوا ہے مسلمانوں کے لشکر, اسلام قبول کیا. یہ بھی ان میں تھا جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ نہیں, جب میرا باپ قتل ہوا ہے تو وہ کافر تھا, وہ مسلمان نہیں تھا. اور کون ہے یہ اکرمہ؟ یہ اکرمہ وہ شخص ہے کہ فتح مکہ کے وقت رسول کا حکم تھا کہ ان چند لوگوں کے لیے, ان میں ایک یہ تھا کہ اگر کعبے کے غلاف سے بھی چمٹے ہوں تو قتل کر دینا, قتل کر دینا. لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ اس کی بیوی اسلام لے آئی, اس نے امان طلب کر لی. اب مسلمان نے امان طلب کی, رسول نے امان شرط کے ساتھ دی, کلمہ پڑھ لے تو معاف کر دوں گا. وہ پہنچی جدہ کے ساحل پہ, تفصیل سے واقعہ پڑھا, آج کسی اور اس سے پڑھنا چاہ رہے ہیں اس نے مختصر کر دیا. اس کو خوشخبری دی کہ بھائی میں نے تیرے لیے امان لے لی, کلمہ پڑھ لے واپس آ جا. کہتے ہیں وہ صادق ہے, اگر اس نے امان دی ہے تو مجھے یقین ہے واپس آ. جب آ رہا تھا تو رسول نے صحابہ کو جمع کیا, آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. صحابہ کو جمع کرنے کے بعد کا دیکھو, اکرمہ آ رہا ہے اور اس حالت میں آ رہا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. خبردار, اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا. حالانکہ ابو جہل کو لان تان کرنے پہ کوئی پابندی نہیں تھی نہ ہے, مگر رسول نے احترام بتایا کہ بے شک کافر تھا مر گیا, یہ مسلمان ہو گیا ہے, اس کے سامنے اس کے باپ کو برا کہو گے تو کہیں نہ کہیں اسے چوٹ لگے گی, دل ہوگا اس پہ طنز, طنز کرتے نا لوگ تمہارا باپ ہے. تو ایک پیغام ہے جو رسول نے دیا, جو اہل بیت نے دیا, کہ معاشرے میں زندگی کرنے کے طریقے ہوتے ہیں میرے بھائیوں, آداب ہوتے ہیں, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں رہنے کے آداب ہیں. رسول یہ سکھا رہے صحابہ, خبردار برا مت کہنا اس کے سامنے, اس کے باپ کو برا بلا مت کہنا, کیونکہ اسلام لے کر آ رہا ہے, اس کے سامنے مت کہنا, اس کے دل کو تکلیف ہوگی. وہ کتنا بڑا مجاہد بنا, بعد میں شہید ہوا جنگ میں, ایک معرکے میں شہید ہوا. جہاں تک میری معلومات ہے, جو میں نے پڑھا, جو میرا مطالعہ بتا رہا ہے, وہ یہی کہ شہید ہوا, واقعی شہید ہوا اکرمہ. تو اب یہ سبق دیا انہوں نے. میں ایک اور مثال دے دوں, پڑوس میں ہمارے ہندوستان ہے, بت پرستی ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں نا ان کے بتوں کو, ہنومان, گنیش, چوہے, بلی, سانپ, سب کی پوجا کرتے ہیں, بندر کی, ہاتھی کی, اور بھی نہ معلوم کس کس چیز کی. 350 فرقوں کی لسٹ تو میں نے دیکھی, 350 نہ معلوم کس کس چیز کی. آج بھی معذرت کے ساتھ الفاظ کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہتا ہوں, کہ آج بھی وہ بعض موقعوں پہ برہنہ عبادت کرتے بارش کے لیے. اس کے لیے ان بعض فرقے, سب ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا, فرقے ان میں ایسے ایسے ہیں اس اس قسم کے. اب یہ سب باطل ہے یا حق ہے؟ سانپ کی پوجا, بلی کی پوجا, کتے کی پوجا, چوہے کی پوجا, اور ہنیش اور ہنومان جی اور گنیش تو بڑے مشہور ہیں, ہاتھی اور بندر تو بہت بڑے بڑے ان کے دیوتا ہیں. اب مجھے بتائیے کہ بت پرستی ہو رہی ہے, شرک ہو رہا, کیسا گندے طریقے کی عبادت ہو رہی ہے. ہمت ہے کھڑے ہو جائیے چوک پہ وہاں جا کے, اور چوک پہ ان کے دیوتاؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیجئے, کہہ سکتے؟ ہمت کی بات نہیں, معاشرت کی بات کر رہا ہوں, کہہ سکتے کہ وہاں مسلمان نہیں رہتے؟ کہیں نا چوک پہ کھڑے ہو کے کہ یہ صاحب یوں, اس کا یوں, تم لوگ گندے, تم لوگ نجس, کر سکتے؟ کیوں, ایک معاشرے میں رہنا ہے نا بھائی. جب ایک معاشرے میں رہنا ہے تو معاشرے میں رہنے کے آداب ہوا کرتے ہیں میرے بھائیوں. میں کیسے سمجھاؤں, بارہا یہ باتیں سمجھاتا ہوں کہ طرز معاشرت, ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جس میں ہم اکیلے نہیں رہتے, اس میں مختلف قومیتیں رہتی ہیں, اس میں ہندو بھی رہتے ہیں, اس میں عیسائی بھی رہتے ہیں, اس میں پارسی بھی رہتے ہیں, اس میں دیگر مسلمان بھی رہتے ہیں. تو یہ اتنا تو سمجھ میں آؤ, سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ رسول نے پیغام کیا دیا, علی نے پیغام کیا دیا, حسین نے پیغام کیا دیا. اگر یہ پیغام دینے والے نہ ہوتے تو آج تک حر نکل نکل کے نہ آ رہے ہوتے. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے, ہر زمانے میں حر آئے نا, صرف حر پہ بات رک تھوڑی گئی, اس کے بعد جو حر آتے رہے وہ یہی دیکھ کر, یہ کریم لوگ ہیں. اہل بیت کا گھرانہ کریم افراد کا گھرانہ ہے, بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیں گے. صدق دل سے معافی تو مانگو, صدق دل سے توبہ تو کرو, یہ معاف کرنے والے لوگ ہیں, معاف کر دیں گے. اکرمہ کو رسول نے معاف کیا, حر کو حسین نے معاف کر دیا, کیا کہ نہیں کیا؟ وہ ایک ہی سیرت آ رہی ہے یا سیرت بدل گئی کہیں؟ سیرت بدلی تو نہیں نا, نہیں بدلی سیرت. تو یاد رکھو یہ ورثہ ہے, حسین نے انبیاء کی میراث کو بچایا, اور فخر کرو اپنے ماں باپ پر کہ کربلا کی میراث کے دفاع کے لیے اللہ نے تمہارا اختیار کیا. ہمارے پاس جو ورثہ ہے وہ کربلا ہے, ہماری میراث کربلا ہے, جو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا, کسی کی مجال نہیں ہم سے یہ میراث چھین لے, چاہے ہمارے خون کے سمندر بہا دیے جائیں. 1400 سے ہم اس میراث کی حفاظت کر رہے ہیں, ہماری میراث ہے کربلا, وارث انبیاء تو حسین ہے, ہماری میراث ہے کربلا. اور حسین نے کیسی یہ میراث ہمارے حوالے کی ہے, کس طرح یہ میراث ہمارے حوالے کی حسین نے, انتخاب دیکھیے آپ حسین کا, انتخاب دیکھیے, اپنی بہن کا انتخاب کیا ہے قیامت تک اس میراث کو بچانے کے لیے. زینب ثانیہ زہرا کا انتخاب کیا ہے, محسن رسالت ہے ابو طالب, محسن امامت ہے ثانیہ زہرا. عرض کر چکا ہوں ایک مجلس, بس ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جلتے ہوئے خیموں سے جو بوجھ پشت پہ لاد کے نکلتی تھی زینب, وہ کسی چیز کا نہیں, وہ امامت کا بوجھ ہے. دفاع کیا ہے امامت کا زینب. ثانیہ زہرا نے اس طرح اس میراث کو آگے بڑھایا, بازاروں میں درباروں میں خطبات دے دے کے. اور یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ علی نے کس طرح اپنی بیٹی کا پردہ رکھا. ارے کوئی ثانیہ زہرا کا لہجہ بھی تو نہ سن سکا, اس لیے کہ جب زینب نے گفتگو کی علی نے اپنا لہجہ دے دیا, اپنی بچی کے لہجے کو پھر بھی چھپا لیا. علی یہ ثانیہ زہرا, نہ معلوم کیا کیا لکھا لوگوں نے کربلا کی شیر دل خاتون اور شریکت الحسین. حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی ڈھونڈ ہی نہیں سکتا زینب کا مقام بیان کرنے کے لیے کوئی لقب ڈھونڈا ہی نہیں جا سکتا کسی مجال میں. ایک خاتون نے کس طرح اس واقعے کربلا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے. آسان ہے درباروں میں ایسے بازاروں میں جانا جہاں لوگوں کا اشتہام اس طرح سے ہو کہ چند قدم قیدی آگے جاتے ہوں پھر دھکیل دیے جاتے ہیں. ایسے ہی ایک حر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ سے, کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ تسلسل سے مسائل کو لے کر چلوں. تو بس عزاداروں وہ مقام آ گیا کہ اسیروں کا قافلہ دمشق کے پاس پہنچ گیا, پیغام بھجوایا گیا. حسین ابن علی کا سر بھی ہے, ان کے تمام مردوں کے سر ہیں اور قیدی بھی ساتھ ہیں. کیا کریں, داخل ہو جائیں دمشق میں یا نہیں؟ حکم آیا کہ نہیں ابھی داخل نہیں ہونا, ابھی سجاوٹ مکمل نہیں, ابھی جشن فتح کا سامان مکمل نہیں ہوا. باہر ٹھہرا دیا گیا قافلہ, 3 دن ٹھہرا, 9 دن ٹھہرا, مجھے اس سے بحث نہیں, مگر دن کی گرمی اور صحرا کی رات کی سردی, بے سر و سامانی کے عالم میں سر پہ کوئی سائبان نہیں, عورتیں بچے پڑے ہیں خاک پر. جب تیاریاں مکمل ہو گئیں پھر حکم دیا گیا کہ اب آہستہ آہستہ قیدیوں کو لے کر آؤ دمشق کے بازار. اتنا اژدہام, اتنا اژدہام, اور حکم بھی دیا گیا کہ زرق برق کپڑے, نئے کپڑے پہن کر آؤ, جشن فتح میں شریک ہو. عورتیں مرد بچے نئے نئے لباس پہن کر مٹھائیاں بانٹیں, جھنڈیاں لگا دی گئی, سجاوٹ ہے. کیا ہے آج جشن فتح ہے, امیر کو فتح ملی ہے, قیدیوں کا تماشا دیکھنا ہے. ابھی باغیوں کے سر لائے جائیں گے, قیدیوں کو لائے جائیں. بس اس اژدہام میں ایک راہب کا ذکر ملتا ہے جو بیت المقدس کی زیارت کے بعد واپس جا رہا تھا کہ دمشق سے ہوتا ہوا جاؤں. وہ دمشق میں جب داخل ہوا, اس کا بیٹا ساتھ ہے, حیران ہو کر کہتا ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے آج تو مسلمانوں کا کوئی جشن کا دن نہیں ہے, ان کی کوئی عید کی تعریف نہیں ہے, پھر یہ کیسا جشن ہے؟ ایک شامی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہ ہمارے امیر نے ایک باغی پر فتح پائی, ہم اس کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں, کچھ ہی دیر میں ان باغیوں کے سر اور ان قیدیوں کو لایا جائے گا ہم ان کا تماشا دیکھنے کے لیے. یہ بھی اس اجتہام میں اپنے بچے کو لے کر کھڑا ہو گیا کہ چلو ہم بھی دیکھتے ہیں کیا نظارہ ہے. کچھ ہی دیر کے بعد شور اٹھا, ایک طرف سے اس جانب جو دیکھا تو آگے آگے سپاہی, ان کے ہاتھوں میں نیزے, نیزوں پہ سر. جب وہ نیزے قریب آئے تو غور سے سروں کو دیکھنے لگا اور پھر اپنے بچے سے کہتا ہے بیٹا یہ باغیوں کے سر تو نہیں لگتے, تو دیکھ رہا ہے کہ ان کے چہروں پہ کیسا نور ہے؟ ایسے نورانی چہرے باغیوں کے نہیں ہو سکتے. اب جب اور آگے سر آگے بڑھے, نظر پڑی, پیچھے دیکھا ایک بیمار اور لاغر جوان زنجیروں سے جکڑا ہوا, گردن میں توبے خار خار, نظریں جھکائے, ناخوں کے آگے آگے چل رہا ہے. نقل کر دیا جاتا ہے کہ ساربانی کر رہے تھے اونٹوں کے مہار سید سجاد کے ہاتھ. اب جو نظارہ دیکھا تو یہ ہل کر رہ گیا راہب کہ ناخوں پر کچھ بیویاں ہیں, پسے پشت ہاتھ بندھے, سربرینا, سروں پر چادریں نہیں. تڑپ کر اپنے بچے سے کہتا ہے نامعلوم کس کا گھر اجاڑ دیا, دیکھ کتنے معزز اور محترم لوگ ہیں, کیسی ہی ان کی بیویاں کے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا ہے. پھر غور سے سر کو دیکھنے لگا, ایک سر کو دیکھا کہ اس کے لبوں میں جنبش ہو رہی, حیران ہو گئے. پاس کڑے ہوئے ایک شامی سے پوچھا کہ اس کے لبوں میں جنبش ہو رہی ہے, کچھ کہہ رہا ہے؟ اس نے سر جھکا کے کہا کہ آیات الہی کی تلاوت کرنا. چونک کر کہتا ہے تم اس کو باغی کہتے ہو؟ جو سب تن سے جدا ہونے کے بعد موت کے سنا پہ آیا کہ الہی کی تلاوت کرنا, کیا وہ کسی باغی کا سر ہو سکتا ہے؟ ارے تم نے کس کا گھر اجاڑ دیا؟ اس مقتول کا نام تو بتاؤ مجھے. ایک شامی نے کہا حسین نام, چونکا نام سن کے, کہاں کا رہنے والا؟ کہا مدینہ. کہا وہی مدینہ جو تمہارے رسول کا شہر ہے؟ کہا وہی مدینہ جو ہمارے رسول کا شہر ہے. اور تعارف کراؤ کس کا بیٹا ہے یہ حسین؟ یہ حسین ابن علی ہے, علی ابن ابی طالب کا بیٹا حسین. کہتا ہے وہی جو رسول کا بھائی ہے, رسول کا داماد ہے. کہا کہ ہاں اسی علی کا بیٹا ہے حسین. چلا کر کہتا ہے لعنت ہو تم پر, اپنے رسول کا گھر اجاڑ دیا اور اسے بھابھی کہہ رہے ہو. ارے میں جناب داؤد کی نہ معلوم کون سی پشت میں ہوں, اب بھی اپنی قوم سے گزر جاتا ہوں, لوگ میرے قدموں کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھتے, اور تم نے اپنے رسول کی بیٹی کا گھر اجاڑ دیا, رسول کے بیٹے کو قتل کر ڈالا, اور اب جشن مناتے ہو. دیکھ رہے ہو کہ یہ سر آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہے. بس یہ ابھی گفتگو کر رہا تھا کہ بیٹے نے شانہ پکڑ کے ہلایا, اور شانہ ہلا کر کہتا ہے بابا اس بڑے سر کو چھوڑ, اس ننھے سے سر کو تو دیکھ. بس یہ قابو سے باہر ہو گیا. اس نے بلند آواز میں جب شور کرنا شروع کیا, شامی سپاہی تلواریں سوتے اس کی طرف بڑھے, اس نے بھی شمشیر کو بے نیام کیا. کہتا ہے اب میری سمجھ میں آیا کہ ماجرا کیا ہے, میں بہت حیران تھا, تین راتوں سے مسلمانوں کا رسول میرے خواب میں آ کر مجھے جنت کی بشارت کیوں دیتا ہے؟ میں مسلمان نہیں, میں اس کا کلمہ نہیں پڑھتا, میں اسے رسول نہیں مانتا, میں اس کی کتاب پر ایمان نہیں لاتا, یہ بار بار آ کر مجھے جنت کی بشارت کیوں دیتا؟ حملہ کیا سپاہیوں پہ, آگے بڑھتے بڑھتے سید سجاد کے پاس آیا, آتے ہی سوال کرتا ہے صاحبزادے اپنا تعارف کرائیے. سید سجاد نے حسرت سے اسے دیکھا, ٹھنڈی آہ بھر کے کہا میں اسی حسین کا بیٹا علی ہوں جس کی تو نصرت کر رہا ہے. کہا فرزند رسول جلدی سے مجھے کلمہ پڑھائیے, کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھا, لڑتا رہا, لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہوا. جب زخموں سے چور ہو کر گرا, پھر گھسٹتا ہوا سید سجاد کے قدموں میں آیا, مولا ایک بار اور کلمہ پڑھائیے اور گواہ رہیے گا آپ کے دین پر جان دے رہا ہوں, آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں. کلمہ پڑھا, شہید ہوا. زینب سے نہ دیکھا گیا پشت ناکا سے یہ منظر, رخ پھیرا مدینے کی طرف اور فریاد کرتی ہے زینب, نانا دیکھ لیا, نانا دیکھ لیا. کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی کہ آگے بڑھ کر کہہ دیتا کہ میرے رسول کی بیٹی ہے. ہاں قوم نصارہ سے ایک کی غیرت جاگی اور آپ کی آل کی محبت میں اپنی جان قربان کر بیٹھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قليل ينقلبون.